مسئلہ توحید کے متعلق مختلف نظریات و مسالک. تمام ارباب کشف و وجدان اور مشاہد و عرفان والوں کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ جس کی تائید وہ عقلی دلائل و نقلی قرائن بھی پیش کرتے ہیں کہ کائنات کی ساری کثرتیں بشکل جمادات و نباتات، حیوانات و انسان، علویات و سفلیات وغیرہ جو نظر آ رہی ان کا قیوم ایک واحد شخص ہے، شخصی وجود ہے. اب دیکھ لیں تمام چیزوں کا. شاہ ولی اللہ احمد فرماتے ہیں سائنسدانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمام چیزوں کا قیوم ایک کیسے ہو سکتا ہے. وہ جزیات میں جاتے ہیں، کلیات میں نہیں جا سکتے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اس وجہ سے ان کو اس کا یافتہ نہیں ہوتا، وہ اس میں پریشان نظر آتے ہیں کہ ساری چیزوں کو بیک وقت ایک شخصی وجود کیسے جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن اس اتفاقی فیصلہ کے بعد پھر ان میں مختلف طبقات پیدا ہو گئے، جس میں ایک گروہ تو وہ ہے وجودیہ عینیہ، جو وجود منبسط ہی میں فانی اور گم ہو کر رہ گئے. یعنی ان کی پہنچ تو چونکہ میں نے ابھی بتایا نا وجود منبسط تک ہی ہے نا، اس سے آگے تو پہنچ ہے ہی نہیں. ہاں جی، تو اس میں ہی گم ہو گئے. انہوں نے بس اس کو ہی وہ کہا. اسی گروہ کو وجودیہ عینیہ کے نام سے لوگ موسوم کرتے، اور عام صوفیہ میں زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وجود منبسط تو ظاہر ہے، مطلب ہے کہ ہم اس کا حصہ ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں اتحاد اور یہ تمام چیزیں مطلب آ گئی. حالانکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اتحاد بھی ہے، مغیرت بھی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ وہ سیمولیٹر والی بات کی کہ جیسے وہ ادھر مطلب جو ہے نا وہ موڑتا ہے تو ادھر وہ چیزیں بھی مڑ جاتی ہے. تو یہ اتحاد ہے، یہ اتحاد ہے. لیکن مغیرت ایسی ہے کہ اس چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی اس طرف سے تو اتحاد، اس طرف سے مغیرت ہے، مطلب وہاں سے کچھ بھی اثر اس کے اوپر نہیں جاتا. تو اس کا یہ مطلب یہ جو بات ہے کہ مطلب وجود منبسط وہ تو ظاہر مطلب ہے کہ ہمارے، یعنی چونکہ ہم اس نظام کے ساتھ ہیں تو لہٰذا وہ لوگ تو وجود منبسط میں گم ہو گئے. دوسرا طبقہ انہی کے مقابلے میں ان لوگ کا ہے جنہیں وجودیہ ورائیہ کہتے ہیں، کہ ملقب سے علاوہ وجود منبسط کے ان کی نظر لاہوت یعنی ذات حق پر بھی رہتی ہے. نس کائناتی کثرت و لاہوت کے میں محل و مقام یعنی معتن و ظرف وجود کا فرق بھی اس سے بھی غافل نہیں ہوتے. دنیا کے تمام ارباب مذاہب و ادیان کا جس پر اتفاق ہے کہ تعالیٰ کی ذات پاک حوادث سے متصف نہیں ہو سکتی. یعنی حادثہ جیسے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اس میں سافٹ ویئر میں، تو کیا اس کا جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا؟ اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہو گیا بھائی. گاڑی تباہ ہو جائے گی، اس کو کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں جی، اس کو اب بھی اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں. اور نقل کتاب و سنت قرآن حدیث میں اقتلاع کی تنزیہ و تقدیس کے متعلق جو ذخیرے پائے جاتے ہیں اس سے بھی اپنی سیافت و فیصلے کی تصحیح کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روشنی ان کو میسر آتی ہے، یعنی روشنی اس کو خالص لاہوت میں فنا کر دیتی ہے. یہ ان کی راہ، یہ ان کا مسلک ہے، یعنی اللہ میں فنا فی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، فنا فی اللہ کا مرتبہ حاضر کر لیتے ہیں. فنا فی اللہ میں انسان اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے، لہٰذا خود انسان کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا، دوسری چیزیں بھی نظر نہیں آتی. تو یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے، سورج کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے. تو اس کو کہتے ہیں وحدت الشہود. سورج کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت الشہود. یعنی شہود صرف ایک کا ہے، باقی چیزیں نظر نہیں آتی، اس کا علم نہیں ہے. اور جس وقت علم آ جاتا ہے واپس، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ محقق ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو اصل میں تو ایک ہی نظر آتا ہے، لیکن ذل کے طور پر سارے نظر آتے ہیں. اصل میں تو ایک نظر آتے ہیں، جیسے ابھی یہاں پر وہ ہے نا، اصل میں ایک ہی نظر آتا ہے لیکن ذل کے طور پر سارے نظر آتے ہیں. خود اپنا آپ بھی نظر آتا ہے، قرآن بھی نظر آتا ہے، شریعت بھی نظر آتا ہے، حقوق بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے مطابق پر عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی کو کچھ بھی نظر نہ ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ وہ تو خیر مکلف ہو گیا. ظاہر مطلب ہے کہ عمل کیسے کریں گے. ہاں جی، تو یہ جو بات ہے کہ اس گروہ میں ان لوگوں میں جو شہودیہ ذلیہ کے نام سے موسوم ہیں، ان دونوں میں تحقیقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا تو کسی قسم کا واقع اختلاف نظر نہیں آتا. البتہ صوفیہ کے ان دونوں طبقات سے جن لوگوں کا تعلق ہے, چونکہ ان کے مقامات مختلف ہیں, وہ لاہور تک پہنچنے میں راہوں کا اختلاف ہے, اس وجہ سے دونوں کی تعبیروں میں اختلاف ضرور پیدا ہو گیا ہے. لیکن یہ تعبیروں کا اختلاف ہے, نہ کہ واقع اور حقیقت کا. مطلب یہ کہ ان میں کچھ حضرات تو ایسے ہیں جن کی نگاہ لاہوت ذات حق میں کچھ اس طرح ڈوب جاتی ہے کہ عالم یعنی خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے سب ان کی نظروں سے اجل ہو جاتا ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کس کا قول ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو حق بھی ادا کیا نا اس قول کا. ہاں جی, یہ جبال کا فرشتہ آ گیا, لیکن وہ نہ وہ کیا وقت آگ بجانے والا آ گیا, اس نے کہا کہ میں اس کو بارش برسا کے ختم کر سکتا ہوں. کیا خدا ہے وہ؟ اللہ پاک نے بھیجا ہے. نہیں کہا میں خدا کو, نہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ذات کے جلال و جمال کے مشاہدے مستغرق ہو جاتے ہیں, جس کے سوا انہیں کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی. ان کا یہ حال ہی ایسا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں چیخ اٹھے کہ ہستی کے دائرے میں خدا کے سوا اور کچھ نہیں ہے, تو اپنے حال کے مطابق ان کو یہ کہنے کا حق ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لاہوت ان خدا ہی سب کچھ ہے اور وہی ہر چیز کا عین ہے, یا ہر چیز بجنسی وہی ہے, اور وہ نہیں کہتے کہ کائنات کی ہر چیز میں لاہوت ظاہر ہے, وہی عالم کے تمام اشیاء کے. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا سوا, خدا کے سوا کسی غیر کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا. مطلب ان کا حال ہوتا ہے, حال و قال میں فرق ہے نا بھائی. کسی کا قال ہو تو قال تو الگ چیز ہے نا, وہ تو صرف اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. جس کا حال ہو تو وہ تو اس کا حال پکار رہا ہے. ان دونوں میں تو ظاہر مطلب یکسانیت نہیں ہے. یعنی مذکورہ بالا نسبت عینیت یا ظاہریت یا قیومیت کو تو جب ہی پایا جاتا ہے جب یہاں کسی حصے سے تو چیزوں کا تصور بھی کر لیں. اور لاہوت کے سوا جب کسی دوسری چیز کو انہیں نظر نہیں آتی, تو لاہوت میں اور لاہوت کے سوا جو کچھ ہے ان دونوں میں مذکورہ بال نسبتوں میں کسی نسبت کی تلاش کرنے کے پھر کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی, مصنف نے حاشیہ میں لکھا کہ حضرت شیخ فخر الدین عراقی ان کے مسلک بزرگوں کی طرف ان الفاظ سے انہیں اشارہ کیا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ ایسی چیز جو واقعی اصلی وجود کے ساتھ موجود ہو, اس کے سامنے ان چیزوں کی وجود کے وجود کی آخر حیثیت ہی کیا ہے جو صرف خیالات ہی خیالات ہو. آخر میں پوچھتا ہوں کہ فرض کیجئے زید اپنے ذہن میں مختلف خیالی نقشوں کو جب قائم کرتا ہے, تو کیا ان خالی نقشوں خیالی نقشوں کے قائم ہونے کی وجہ سے زید کے متعلق یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ زید کوئی واحد شخصی وجود باقی نہیں رہا, بلکہ بجائے زید کے اب یہاں کثرتوں کا ایک ایسا مجموعہ پیدا ہو گیا جس کا جسے ایک واحد قیمتا میں قطعی ایک پیمانے سے بات ہوگی. حقیقت تو ایک اس طبقے کے صوفیوں میں عام طور پر جو مشہور ہے کہ گھر میں زید کے سوا اور کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ زید نے جس خیالی نقشے کو اپنے ذہن میں قائم کیا ہے, اس کی وجہ سے گھر میں کسی دوسری چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. مطلب ظاہر وہ تو خارج ہے نا, اور یہ تو ذہن ہے, تو ذہن میں جو چیز آئی تو وہ تو باقی چیزوں میں تبدیلی تو نہیں لا سکتا. خصوصاً ان لوگ بھی جن بزرگوں پر فنا کی کیفیت طاری رہتی ہے, ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ خیالی کثرتوں کی طرف جن کا نام عالم ہے, پل بھر کے لیے بھی کبھی ان کی توجہ ہوتی ہے تو اپنے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لمحہ ان کی زندگی میں شرک کا لمحہ تھا. اس وقت اپنے آپ کو مشرک باور کرتے ہیں. جو ہی کہ اس شرکی کیفیت اندر وہ پاتے ہیں, اس وقت استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خیالی کثرتوں کی طرف اس توجہ کی وجہ سے وہ اس استغراق و نماک سے محروم ہو جاتے جو لاہوت کی ذات میں انہیں حاصل ہوتی ہے. لیکن انہی کے مقابلے میں دوسرا طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جن کے سینوں کو خدا کھول دیتا ہے, نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کائناتی کثرتوں کا احساس, لاہوت ان حق تعالیٰ کی ذات میں استغراق و انہماک کا جو حال ان کو میسر آتا ہے, اس حال میں مزاحم نہیں ہوتا, بلکہ ان ساری کثرتوں کو حق تعالیٰ کے کمالات کی تفصیل کرا دیتے ہیں. ان کثرتوں کے آئینہ میں اپنے محبوب کے جمال کا وہ مشاہدہ کراتے ہیں. حضرت مجدل الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے مکتوبات شریف میں کہ میں خود اس راستے سے گیا ہوں, یعنی وحدت الوجود کے راستے سے, اور وحدت الوجود کے تمام چیزیں جو ہیں وہ مطلب مجھ پر گزری ہیں, ساری کیفیات مجھ پر گزری ہیں. لیکن جب میں وحدت الشعود میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے بغیر بھی یہ راستہ طے ہو سکتا تھا, اس کے بغیر بھی یہ راستہ طے ہو سکتا تھا. تو کہتے ہیں پھر بعد میں نے بعض ساتھیوں کو اس دوسرے راستے سے پہنچایا. اس دوسرے راستے سے پہنچایا تو اصل کامل وہ یہی ہوتا ہے نا جو کہ ان تمام چیزوں کا ادراک حق الیقین کے ساتھ کر رہے ہوں, تو پھر وہ کامل ہوتا ہے. تو پھر وہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے मिजाज के मुताबिक जो है ना वो काम बना लेते हैं, जिस जिसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। हर शख्स चूंकि एक जैसा नहीं होता, तो आप जो हर एक पर एक ही कानून लागू कर ले वो अनाड़ी होता है। जो हर शख्स पर एक ही कानून लागू करे, मसलन डॉक्टर साहब आप हर एक को एक ही दवाई देते रहें तो क्या होगा? सारे बेचारे गर्क हो जाएंगे। हाँ जी, तो जिस तरह, हालांकि एक ही बीमारी में मुबतला शख्स, दो शख्स हो, एक को एक किस्म की दवाई देंगे, दूसरे को दूसरी। मसलन किसी को पेंसिलिन से रिएक्शन है, उसको पेंसिलिन के इंजेक्शन लगाएंगे। मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि आपने कभी भी दूसरे एंटीबायोटिक को नहीं फर्स्ट ट्राई करना है, आप टेट्रासाइक्लिन बेस जो मतलब चीज़ें हों उसको सिर्फ इस्तेमाल कर ले, वो आपके लिए मुफीद है, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। मुझे उसूली बात बताई, विपरमाइसिन और ये इस किस्म की जो चीज़ें वो आप इस्तेमाल कर ले, बाकी चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। अभी उनका रिसर्च था, तो अब ज़ाहिर मतलब है कि बाकी लोग खुद ही अगमेंटन भी देते हैं, दूसरी भी देते हैं, तो अब ज़ाहिर मतलब है कि उनके लिए वो ठीक है ना, मेरे लिए ठीक नहीं है। तो असल में इस तरह यही होता है कि मिजाज अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।